سنیچر 29 نومبر کے سیربین کے ساتھ ارب عباسی کا سلام قبول کیجیے. جمعیت علماء اسلام سندھ کے رہنما خالد سومرو کو دوران نماز قتل کر دیا گیا اور صوبے میں امن و امان کے سوال پر ایک وزیر نے جواب دیا.
اللہ کرے لاشوں کی تناسب میں تھوڑی سی کمی آئی ہوئی ہو, کیونکہ ایک بھی جان اگر بچ گئی تو ہمارے لیے غنیمت ہے, ایک جان بھی کم ضائع ہوئی تو ہم اس کو اچھا سمجھیں گے.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے اپنے ایک سینئر رہنما کے قتل کے بعد اتوار کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے. جمعیت کے سندھ میں سیکرٹری جنرل ڈاکٹر خالد محمود سومرو کو نامعلوم افراد نے آج نماز فجر کے دوران سکھر کی ایک مسجد میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا. ان کی تدفین لاڑکانہ میں کی جا رہی ہے. اس واقعے کے بعد جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے کوئٹہ کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. نامہ نگار محمد کاظم.
ڈاکٹر خالد سومرو کے قتل کے خلاف کوئٹہ میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ریلی جنا روڈ سے نکالی گئی. ریلی کے شرکا مختلف شہروں کا گشت کرنے کے بعد منان چوک پہنچے اور وہاں احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرے کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے صوبائی اور ضلعی رہنماؤں نے ڈاکٹر خالد سومرو کے قتل کی مذمت کی. ان کا کہنا تھا کہ ایک سازش کے تحت پارٹی کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, لیکن حکومت پارٹی رہنماؤں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے.
ادھر صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں قوم پرست جماعت جی اے سندھ متحدہ محاذ کے کارکنوں کے اغوا اور مبینہ قتل کے خلاف حیدرآباد میں احتجاج ہوا ہے. علی حسن کی رپورٹ.
سندھ یونیورسٹی کے اساتذہ, انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور سول سوسائٹی سے وابستہ لوگوں نے حیدرآباد میں ایک احتجاجی ریلی نکالی اور پریس کلب کے باہر دھرنا دیا. ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ طلبہ کا قتل بند کرو. یہ احتجاجی دھرنا جی اے سندھ متحدہ محاذ کے سرگرم کارکنوں کی گرفتاری یا اغوا کے بعد انہیں تشدد کر کے قتل کر دینے کے خلاف لگایا گیا تھا.
پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یکم دسمبر سے خاصی کمی کا اعلان کیا ہے. وہ خیبر پختونخوا کے علاقے حویلیہ میں ہزارہ موٹر وے پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے.
پیٹرول جو ہے وہ 9.66 روپے کم ہو رہا ہے. ہائی اوکٹین جس کو ایچ او بی سی کہتے ہیں اس میں 10.18 روپے کی کمی کی جا رہی ہے. مٹی کے تیل میں 4.34 روپے کی کمی کی جا رہی ہے, اور ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے 101.21 روپے سے کم کر کے 94.09 روپے کیا جا رہا ہے. اس میں 7.12 روپے کی کمی لائی جا رہی ہے.
اس موقع پر وزیراعظم میاں نواز شریف نے پاکستان تحریک انصاف کا نام لیے بغیر دھرنوں اور حکومت پر الزامات لگانے کے سلسلے پر بھی کڑی تنقید کی. یہاں اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکن کل یعنی اتوار کے جلسے کی تیاریاں خوب جوش و خروش سے کر رہے ہیں. مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر حسنی مبارک کو 2011 کی عرب سپرنگ تحریک کے دوران سینکڑوں احتجاجی مظاہرین کے قتل کے الزامات سے بری کر دیا ہے. متعدد شریک ملزموں کو بھی بری کر دیا گیا ہے جو حسنی دور حکومت میں سیکیورٹی اداروں میں اعلی عہدیدار تھے. اسی مقدمے میں 2 سال قبل سابق صدر حسنی مبارک کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی, لیکن تکنیکی بنیادوں پر از سر نو سماعت کے بعد حسنی مبارک کو بری کرنے پر ان کے حامیوں نے قاہرہ کی سڑکوں اور گلیوں میں نکل کر جشن منایا. اس جشن کے برعکس ان لوگوں کے عزیز و اقارب کے ہاں ماتم شروع ہو گیا جو حسنی مبارک کے اقتدار کے خلاف احتجاجی تحریک میں مارے گئے تھے. قاہرہ کی عدالت کے باہر جمع متاثرین نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پارلیمان کے قریب ایک گیسٹ ہاؤس پر حملے کی اطلاع ہے جہاں زیادہ تر غیر ملکی باشندے ٹھہرتے ہیں. طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, البتہ جانی نقصان کی تفصیل تاحال سامنے نہیں آ سکی. ادھر جنوبی صوبے ہلمند میں بھی طالبان نے لگاتار دوسرے دن کیمپ باسچن کہلانے والے فوجی اڈے پر دھاوا بولا ہے. کیمپ باسچن گزشتہ ماہ برطانوی فوج نے افغان فوج کے حوالے کر کے ملک سے انخلا کیا تھا. گزشتہ روز بھی وہاں دن بھر فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا. کم سے کم 6 افغان فوجیوں اور 26 طالبان حملہ آوروں کی ہلاکت کی اطلاع ملی تھی. ترکی کی سرحد کے قریب شام کے قصبے کوبانی میں کرد ملیشیا اور دولت اسلامیہ کے درمیان جھڑپوں میں ایک مرتبہ پھر تیزی آ گئی ہے. اطلاعات کے مطابق دولت اسلامیہ نے پہلے ایک چوکی پر کار بم حملہ کیا, جس کے بعد قصبے کے ایک اور حصے میں فریقین میں شدید فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا. اس دوران امریکی طیاروں نے بھی بمباری کی. اطلاعات ہیں کہ دونوں جانب سے کم سے کم 30 افراد مارے گئے ہیں. اور عالمی ادارہ صحت نے ایبولا وائرس سے متاثرہ لوگوں کے تازہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں, جن میں سے بیشتر کا تعلق مغربی افریقہ سے ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ مرنے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 7,000 ہو چکی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آج پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے مرکزی رہنما اور سندھ کے سربراہ سابق سینیٹر ڈاکٹر خالد محمد سومرو کے قتل کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی. پاکستان بھر میں پھیلے تشدد اور قتل و غارت پر خود سیاستدان کیا رائے رکھتے ہیں, اور یہ کہ مصر کی ایک عدالت نے ملک کے معزول صدر حسنی مبارک کے خلاف بغاوت کے دوران لوگوں کو قتل کرنے کی سازش کا مقدمہ واپس لے لیا ہے. سماعت میں کیا دلائل پیش کیے گئے, ان کی تفصیل ذرا دیر میں. آئیے پہلے چلتے ہیں پروگرام کے بڑے موضوع کی جانب. پاکستان کے صوبہ سندھ کے سکھر شہر میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے مرکزی رہنما اور سندھ کے سربراہ سابق سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے. ایک زیر تعمیر مسجد میں نامعلوم افراد اس وقت داخل ہوئے جب خالد محمود سومرو نماز فجر ادا کر رہے تھے. ان کی موت کی خبر سندھ بھر میں آگ کی طرح پھیل گئی. ایک جانب لوگ قافلوں کی صورت میں لاڑکانہ کی طرف چل پڑے جہاں ان کی تدفین ہوئی, تو دوسری طرف احتجاجاً سندھ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں کاروبار بند رہا. حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ.
ڈاکٹر خالد محمود سومرو سکھر میں ایک زیر تعمیر مدرسے کی مسجد میں نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ ان پر حملہ کر دیا گیا. مدرسے کے منتظم مولانا عبد الوہاب کہتے ہیں,
ہم مدرسے میں تھے, حضرت ایک آدمی آیا, اس نے حملہ کیا اور جیسے فرار ہو گیا. ہم نے پیچھے بہت کوشش کی اور بہت سے گولی چلائی لیکن وہ ہم سے نکل گیا, کامیاب ہو گیا اپنی کا مقصد میں. حضرت کو ہم نے پھر اٹھانے کے لیے آئے مسجد میں, حضرت ادھر ہی شہید ہو گئے. ادھر مسجد میں جب اندر آیا نہیں تو کیا چلتا, گولیاں چلی نہیں تو اتنی تھی تو ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. ہم نے حضرت کو اٹھایا, پھر ہمیں پتہ نہیں پڑا. نماز کی بالکل تیاری تھی, اگر سنت پڑھ رہا تھا نماز سے پہلے جو سنت ہوتی ہے وہ پڑھ رہا تھا. تقریباً دو موجود تھے, ایک ایوب سننا زخمی ہو گیا اور ایک چھوٹا بچہ تھا.
سابق سینیٹر خالد محمود جمعے کی رات سکھر میں ہی جمعیت کی جانب سے منعقد کی گئی پیغام امن کانفرنس میں شریک تھے اور انہوں نے مدرسے میں ہی قیام کر لیا تھا. حملے کے بعد انہیں ایک قریبی پرائیویٹ اسپتال پہنچایا گیا. اسپتال کی ایمرجنسی میں ڈاکٹر ضمانت علی نے بھی ان کا معائنہ کیا تھا.
جب ہم نے ایگزامینیشن کی تو پریشر مل رہا تھا, پلس نہیں تھی اور آنکھیں بالکل ریسپانڈ لائف پہ نہیں کریں گی اور ڈی سی جی بالکل اسٹریٹ تھی, بالکل اسٹریٹ. مطلب یہاں پہ جب پہنچے ہیں براڈ ڈیٹ پہنچے ہیں تو دو گولیاں پیٹ میں تھی, دو لیفٹ بازو میں تھی.
سکھر کے ایس ایس پی تنویر ٹونیوں کا کہنا ہے,
یہ پتا چلا ہے کہ ایک گاڑی کرولا آئی ہے, اس میں سے جو فرسٹ انفارمیشن کے مطابق چار بندے سوار تھے, جن میں سے تین بندے اترے ہیں اور ان میں سے ایک مفلڈ تھا, باقی جو ہیں وہ مفلڈ نہیں تھے. ان میں کے پاس جو اسلحہ تھا, ایک کے پاس کلاسن کوک تھی, ایک کے پاس 300 پسٹل تھا. کیونکہ موقع تھے وہ خول برآمد میں ہیں, کلاسن کوک کے 11 خول ملے ہیں اور 30 بول کے 3 خول ملے ہیں. تو دو ویپنس یوز ہوئے ہیں اس افینس میں اور ڈاکٹر صاحب کو ان میں اتر کے جو ہے وہ شہید کر دیا.
ان پر کیے جانے والے حملے کے محرکات پر پولیس کام کر رہی ہے.
اس وقت فی الحال جو کاز ہے, جو موٹیو ہے, وہ فی الحال ہمیں ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا.
ان پر حملے کی خبر پاتے ہی سینکڑوں افراد اسپتال پر جمع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے لوائقین پوسٹ مارٹم کرائے بغیر ان کی لاش ان کے آبائی شہر لاڑکانہ لے گئے۔ بعد نماز مغرب ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ان کی تدفین آبائی قبرستان میں عمل میں آئی۔ سندھ پولیس کے سربراہ غلام حیدر جمالی نے واقعے کے فوری بعد ایک جوائنٹ تحقیقاتی ٹیم مقرر کر دی ہے۔ سابق سینیٹر خالد محمود سومرو کو حکومت نے مستقل بنیادوں پر پولیس کے گارڈ فراہم کیے ہوئے تھے۔ تنویر ٹونیو،
سندھ پولیس نے ان کو پرماننٹ، ان کو کیونکہ خطرات تھے، ان کو 10 گن مین پرماننٹلی الاٹ کر کے رکھے تھے جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ ان میں سے دو بندے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھے، جو پولیس کے جو جوان تھے دو وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھے، اور باقی جو ہے وہ کیونکہ جے آئی کی ابھی گلی ہے تو اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم ایکسپلور کریں گے کہ کہاں سے غلطی ہوئی ہے۔
55 سالہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو نے طب کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو دین کے کاموں میں مشغول کر لیا تھا۔ وہ خود لاڑکانہ میں ایک بڑے مدرسے کے معتمم ہونے کے ساتھ ساتھ جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سندھ میں سربراہ تھے۔ وہ شعلہ بیان جذباتی مقرر تھے۔
تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔
ان کی یہ آواز ایک جلسے کی تقریر کی ہے۔ ڈاکٹر خالد محمود سومرو نے پسماندگان میں ایک بیوہ، چار بیٹے اور ایک بیٹی چھوڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہزاروں شاگرد ہیں۔ ان کے ایک بیٹے کا آج نکاح طے تھا، جو ان کے قتل کے بعد ملتوی کر دیا گیا۔ ان کے قتل کے خلاف احتجاج کرنے اور شوگ منانے کے لیے تمام مذہبی جماعتوں نے حیدرآباد سمیت سندھ کے تمام چھوٹے اور بڑے شہروں میں کاروبار بند کرا دیے تھے۔ اکثر شہروں میں پیٹرول پمپ اور میڈیکل اسٹور بھی بند ہو گئے تھے۔
یہ تھے علی حسن۔ پاکستان میں ایک طرف قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن ضرب عصب جاری ہے، جس سے 10 لاکھ لوگ بے گھر ہونے پر مجبور ہوئے ہیں، تو دوسری طرف انتہا پسندوں سے نمٹنے کے لیے کراچی میں بھی ایک آپریشن کیا جا رہا ہے۔ مگر سیکیورٹی کی صورتحال یہ ہے کہ صرف کراچی شہر میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرتا جب لاشیں نہ گریں۔ تو ایسے میں پاکستان کو ان فوجی کاروائیوں سے کیا کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اسی گتھی کو سلجھانے کے لیے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے۔
30-35 سال پرانا مسئلہ ہے، اور صرف پاکستان کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کا ایک ریجنل ڈائمنشن بھی ہے، افغانستان بھی اس کے ساتھ منسلک ہے۔ تو میرے خیال میں صرف ضرب عصب کے تکمیل تک یہ مسئلہ حل نہیں اس طرح ہوگا۔ اگر ہم نے شمالی وزیرستان کو بالفرض اس کا صفایا بھی کر دیا بالکل، اور وہاں سے دہشت گردوں کی بےخنی کر دی، لیکن پھر بھی پاکستان میں جیسے جنرائیل شریف نے خود کہا ہے کہ پاکستان میں مزید جو علاقے ہیں اور جو ان کے سیلز ہیں جو باقی پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو جب تک نہیں نکالا جائے گا، افغانستان کے ساتھ ہماری صلح نہیں ہوگی اور اس مسئلے کو دونوں ملکوں کے درمیان کسی معاہدے کے ذریعے اس کو ختم نہ کیا جائے، تو میرے خیال میں کسی نہ کسی شکل میں یہ مسئلہ چلتا رہے گا۔
تو بریگیڈیئر صاحب، اگر آپ جیسے تجزیہ نگاروں کو اور میرے جیسے صحافیوں کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے صرف ان آپریشن سے حل نہیں ہوگا، خود آپ نے چیف آف آرمی کی اگزامپل دی، اگر ان کو یہ پتا ہے تو ایسی پالیسی کیوں نہیں بنائی جا رہی کہ مسئلے کو جڑ سے اکھاڑا جائے؟
بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پچھلے دونوں حکومتیں جو ہیں اس کو ایک صرف خالصاً فوجی مسئلہ قرار دیتی ہیں کہ اگر فوجی آپریشن ہو جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مختلف جو ہاتھ کی بنا کے اوپر اس مسئلے کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح ان کو دیکھنا چاہیے تھا، اور ایک کاؤنٹر انسرجنسی ایفرٹ قومی سطح کے اوپر جب تک یہ نہ چلائی جائے، انہوں نے کچھ کوشش تو کی تھی اس حکومت میں، لیکن پھر اس کو ایسی چیزوں میں الجھا دیا گیا، وہاں پر اس کے خلاف ایک سیاسی کشمکش میں یہ مبتلا ہو گئی حکومت۔ تو وہ جو ان کا ارادہ تھا اور وہ جو قومی سیکیورٹی پالیسی جو تھی وہ ادھر رہ گئی جہاں پر وزیر داخلہ صاحب نے اس کو شروع کیا تھا۔ میرے خیال میں دو چیزوں کی بڑی کمزوری ہے اس حکومت میں، ایک کیپیسٹی نہیں ہے ان میں کہ اس مسئلے کو اس نظر سے دیکھا جائے اور اس کے لیے جامع حل نکالا جائے، اور دوسرا عزم اور سیاسی استحکام اس حکومت میں نہیں ہے۔ جب تک یہ تینوں چیزیں جب تک یہ نہ آئیں سیولین حکومت میں، فوج بذات خود میرے خیال میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی، نہ یہ خالصتاً فوجی آپریشن سے اس کو حل ممکن ہے اس کا۔
آپ نے بات کی کہ حکومتیں کمزور ہیں، افغانستان سے پاکستان کے اگر تعلقات ہیں تو اس میں سیولین گورنمنٹ جتنی اہم ہے شاید اتنی ہی اہم فوجی ادارے بھی ہیں۔ جب فوجی ادارے نے آپریشن کی بات کی تو حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو ہم سول حکومت سے کیا مزید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرے تاکہ فوجی اداروں کو فیسیلیٹیشن ملے کہ وہ اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرے؟
اگر میں اس کو تھوڑا سا درست کر دوں جو آپ نے بات کہی، سویڈی حکومت بالکل فوجی آپریشن کی طرف نہیں جانا چاہتی تھی، وہ بات چیت منچا ہے وہ تھا
جی، لیکن سپورٹ تو کیا جب آپریشن شروع ہوا
اور فوج نے خود اس کو شروع کیا اور حکومت کو بادل نخواستہ اقرار کرنا پڑا اس کا کہ جی ٹھیک ہے ہم ساتھ ہیں. ابھی پنجاب میں اگر آپ دیکھیں یا سندھ میں اگر آپ دیکھیں، بلوچستان میں آپ دیکھیں، تو یہاں پر فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. ہاں فوج کے جو استخباراتی ادارے ہیں جیسے آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، اور باقی جو سویلین اس طرح استخباراتی ادارے آئی بی ہے، اسپیشل برانچ ہے، ان کو مل کے ایک انٹیگریٹڈ قسم کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن لازمی ہوگا. کیونکہ پنجاب میں تو کوئی انہوں نے کوئی جگہ تو نہیں پکڑی ہوئی ہے جیسے وزیرستان میں پکڑی تھی جس کو آپ نے خالی کرانا ہے. فزیکل اسپیس آکوپائڈ نہیں ہے پنجاب میں. پنجاب میں دوسری طرح کا مسئلہ ہے. اس کے لیے وہ پولیس اس طرح ٹرینڈ ہے کہ نہیں ہے؟ پنجاب کی حکومت میں وہ عزم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آیا اپنے لیے مسئلہ کھڑا کرنا چاہتی ہے یا لیٹ سلیپنگ ڈاگز رائٹ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اس کو اس طرح کرنے دیں؟ سندھ کی حکومت کی اگر آپ کیپیسٹی دیکھ لیں جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ مولانا صاحب جو ہیں ان کو آج ہلاک کیا گیا، سندھ میں اگر آپ حکومت دیکھیں بالکل ختم ہے. قائم علی شاہ میں نہ وہ ان کی عمر ہے کہ وہ اس قسم کے مسئلے کا سامنا کریں اور آستین اوپر کر کے تو اس مسئلے کا حل نکالیں. 85 سال کی عمر میں ان میں یہ ابھی عزم اور یہ بصیرت نہیں ہے، وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. تو میرے خیال میں جب تک ہم جامع حل نہیں نکالیں گے، ہم نے پولیٹیکل ریفارمز لے کے آنے ہیں، ہم نے سوشل ریفارمز لے کے آنے ہیں، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کیوں ایک آدمی ہتھیار اٹھاتا ہے، کون کون لوگ ہیں، اس کی فنڈنگ وغیرہ کدھر سے ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے، جو یہ مسجد اور مدرسے ہیں ان کے ریفارم کیسے کرنا ہے. یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کی طرف کوئی جا نہیں رہا ہے. صرف ہم سمجھتے ہیں کہ نارتھ وزیرستان میں اگر آپ نے ان کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ پہ وہ ہٹ گئے یا افغانستان چلے گئے تو اس پہ حال نکل جائے گا. افغانستان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہر روز دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آج اتنے شدت پسندوں کو مار دیا گیا ہے اور اتنے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر اجمل کی رہائی کے لیے بھی آپ کو طالبان قیدی بدلے میں چھوڑنے پڑتے ہیں، اور اگر ایک شہری کی رہائی کے لیے آپ کو طالبان قیدی چھوڑنے پڑے اور اس طرح سے اس کا تحفظ آپ یقینی بنائیں، تو ایسے میں یہ کس کی ناکامی ہے؟
بحیثیت قوم ہماری ناکامی ہے. ہم ابھی تک بہت الجھے ہوئے ہیں کہ یہ مسئلہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی اس کو کہتا ہے کہ یہ امریکہ نے یہ مسئلہ لے کے آیا، یہ تمہاری جنگ ہی نہیں ہے. بتاتے خود جے یو آئی جو ہے جن کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، مولانا صاحب کو خود 3 دفعہ نشانہ بنے ہیں خود کچھ حملوں کے. عمران خان صاحب کی آپ پارٹی دیکھ لیں، جماعت اسلامی کو آپ دیکھ لیں، وہ حکومت کو چلنے نہیں دیتے، وہ کنفیوژن اس پورے معاشرے میں پھیلاتے ہیں. یہ سب سے پہلے تو ہمیں تہیہ کرنا پڑے گا کہ ہماری جنگ ہے کہ نہیں ہے. جب تک ہم اونرشپ اس کے نہیں لیں گے کہ ہماری جنگ ہے، وہ پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، جب تک ہم اس کا بحیثیت قوم اقرار نہیں کریں گے آگے چلنا مشکل ہوگا.
بی بی سی اردو سے بات کر رہے تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. خالد محمد سومرو کی ہلاکت ایک اور سیاسی ٹارگٹ کلنگ. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر صوبے کی حکومت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر کیوں نہیں بنا پا رہی؟ جب میں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کے ایک وزیر نثار کھوڑو سے بات کی تو ان کا کہنا تھا،
چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان گئے تو ان کے اوپر بم کا دھماکہ ہوا، معجزانہ طور پر وہ بچ گئے اور کچھ لوگ زخمی ہو گئے. یہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جنرل سیکرٹری ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا یہ اسی سلسلے کی کوئی کڑی تو نہیں ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب پر حملہ ہوا، کیونکہ خالد محمود سومرو صاحب سندھ کے اہم عہدیدار تھے اس کی جماعت کے. یقینی طور پر ہم اور آپ یہی کہیں گے کہ امن امان ٹھیک نہیں ہے، امن امان ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو منفی سوچ رکھنے والا بندہ ہے وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، وہ اچانک حملہ کرتا ہے اور پھر حکومت پر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرے، اس کو کڑی سزا دلوائے. اور میں تو اس کے لیے ذاتی طور پر بھی غمزدہ ہوں کیونکہ وہ میرے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. میں نے اس کو جوان ہوتے ہوئے دیکھا، لارکانہ میں وہ پڑھے، ڈاکٹر بنے. ہم سب غمزدہ ہیں، ہم اس چیز کی مذمت کر سکتے ہیں.
آپ نے منفی دماغ کی بات کی، تو منفی دماغ کو پکڑنا، ڈھونڈنا کہ وہ کہاں ہے، اس سے نمٹنا اور پھر کسی بھی دماغ کو منفی نہ ہونے دینا، یہ حکومت کا ہی تو کام ہے.
تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اگر میں کہوں کہ منفی دماغ صرف سندھ کے سکھر ضلع میں نہیں ہے، منفی دماغ وہ بھی ہے جو سوئسائڈ بامبر کے طور پر آپ کے سامنے آتا ہے، منفی دماغ وہ بھی ہے جو القاعدہ کے نام سے مشہور ہوتا ہے، منفی دماغ وہ بھی ہے جس کے لیے ساری دنیا لگی ہوئی ہے لیکن ابھی تک پورا نہیں ہو رہا. ایک ختم ہوا نہیں تو دوسرا داعش داعش سنائی دے رہا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مل ملا کے یہاں پاکستان میں سب کو پتا ہے کہیں سیکٹیرین وائلنس ہوتا ہے, کبھی پولیٹیکل وائلنس ہو جاتا ہے, کبھی لینگوسٹک وائلنس ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں یہاں پاکستان میں ہیں اور اس کے بہت سے محرکات ہیں, اس کے بہت سی بیک گراؤنڈ ہے. پاکستان ہمیشہ ایک کسی فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے کی کوشش میں اپنے آپ کو, اور کبھی اس پر خود بھی اتنے عذاب ہو جاتے ہیں کہ کبھی بچے مرتے ہیں تو کبھی بہنیں مرتی ہیں تو کبھی بھائیں مرتی ہیں تو کبھی باپ مرتے ہیں, کبھی بزرگ مرتے ہیں, کبھی نوجوان مرتے ہیں. افواج پاکستان کے وہ ورکر بھی مرتے ہیں جو ان چیزوں کو ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہم نے تو اپنی طور پر کوشش کرنی ہے نا, چاہے کراچی ہو یا کہیں اور ہو.
نثار خورو صاحب,
استعمال کیا کبھی پولیس کو استعمال کیا؟
کراچی آپریشن میں اب تک کئی انتہا پسندوں کو آپ کی حکومت نے پکڑا, ان کے خلاف کاروائیاں ہوئیں, لیکن ابھی بھی کراچی میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جس دن ٹارگٹ کلنگ نہ ہو. تو کراچی آپریشن کیا آپ کے خیال میں کامیاب ہو رہا ہے, اور اگر ہو رہا ہے تو کیا کامیابی کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟
اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ لاشیں گر رہی ہیں کراچی میں, تو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کرے اس لاشوں کی تناسب میں تھوڑی سی کمی آئی ہوئی ہو, کیونکہ ایک بھی جان اگر بچ گئی تو ہمارے لیے غنیمت ہے, ایک جان بھی کم ضائع ہوئی تو ہم اس کو اچھا سمجھیں گے. لیکن اگر کچھ کمی آئی ہے تو بھی اس کو پازیٹیولی دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ اسی شہر کراچی میں یا اسی سندھ میں سالوں سے اتنے اسلحے کی ترسیل رہی ہے, یہاں ہر ایک کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہتھیار آ گیا ہے. یقینی طور پر ہم اس میں یہی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کریں, اکراس دا بورڈ سب کے اوپر کاروائی ہوتی رہے. ڈر بٹھانے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. ہمارے پاکستان میں اس سے پہلے فوجی حکومتیں بھی آئیں لیکن وہ بھی ڈر نہیں بٹھا سکیں. مسلطوں کا شکار اگر یہ آپریشن رہتی ہے تو پھر یقینی طور پر اس کے مطلوبہ نتائج نہیں نکلتے.
پورے صوبے میں کراچی سے کشمیر تک لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ریاست کی عملداری کہیں نظر نہیں آتی ہے, کسی کو جب آپ چاہیں آپ مار سکتے ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تحفظ دے.
ہر چیز حکومت میں ڈالنا بڑی اچھی چیز ہے, لیکن آپ اور ہم اگر دیکھیں تو یہ سارے واقعات سارے ملک میں کہیں نہ کہیں اکا دکا ہو جاتے ہیں. اکا دکا جب لب بولے نا تو سمجھ لیجیے کہ ہم نے کچھ بہتری لائی. پہلے 8-10 لاشیں گرتی تھی کراچی میں, اب 3 لاشیں گرتی ہیں, تو یہ کوئی بڑک مارنے والی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہاں چلو جی 7 لاشیں کم گری.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے؟
یہاں سے تو ہم کہتے ہیں کہ جی تھوڑی بہت بہتری ہے, کیونکہ اس کا کوئی دوسرا نعمل بدل تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپریشن ہم ختم کر دیں, کیونکہ آپریشن اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے اس لیے ہم آپریشن ختم کر دیں. نہیں, کیوں ختم کریں؟ ختم کریں گے تو ان کرمنلز کا مائنڈ اور بڑھ جائے گا.
یعنی شہریوں کو یہ قبول کر لینا چاہیے کہ اگر لاشوں میں کمی آ رہی ہے تو یہی صورتحال بہتر ہے اور اسی کو ہم بہتری کہیں گے.
میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, یہاں ہمارے سندھ میں آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک سیاسی جلسہ ہو رہا تھا, اس کی اسٹیج کو اڑایا گیا تھا, پوری کی پوری اسٹیج, پوری کی پوری لیڈرشپ اڑا دی گئی تھی. ہم اس چیز کو کیوں بھولتے ہیں کہ جی یہاں ملٹری کی گورنمنٹ تھی اور بینظیر بھٹو صاحب کے آتے وقت 180 لوگ 2 منٹ میں مارے گئے تھے. ہم کیوں اس طرح کی ساری باتیں بھول جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہم نے کمپرومائز کرنا چھوڑا ہے, انہی چیزوں کی وجہ سے ہم نے گرفتاریاں کی ہیں, چاہے وہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کی ہیں جو مذہبی طور پر استعمال ہوتے ہیں نام, یا ادروائز ٹارگیٹ کلرز ہیں. ہم نے اعداد و شمار دی ہے. ہم تو اکثر شکایت کرتے رہتے ہیں کہ جی وہاں کورٹس میں ان کی اتنی جلدی سزا نہیں ہوتی جتنی ان کے پاس پکڑ دھکڑ ہوتی ہے.
اس قتل پر جہاں جمعیت علماء اسلام نے احتجاج کا اعلان کیا, وہیں آج پارلیمنٹ پہ اس کی شدید مذمت کی گئی. اسلام آباد سے ایوب ترین.
جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکرٹری اور سابق سینیٹر ڈاکٹر خالد سومرو کے بےمانہ قتل کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے اتوار کو اسلام آباد سمیت پورے ملک میں پیجام ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے. قتل کے خلاف آج شام نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ بھی ہوا. احتجاج اور مظاہروں کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کے ترجمان جان محمد اچکزے نے کہا کہ یہ احتجاج پر امن ہوگا
اور یہ ہمارا حق ہے. لوگ یہاں پہ میوزک بجاتے ہیں اور ہر روز مظاہرے کرتے ہیں یا دھرنے دیتے ہیں, ان کا حق ہے. تو ہمارا بھی ایک حق کیا نہیں ہے کہ ہم اپنے ایک رہنما کے افسوسناک قتل کو مون کر سکے, ان کے افسوس کا اظہار کر سکے اور حکومتی ان اداروں کو جھنجھوڑ سکیں کہ انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے. مولانا فضل الرحمان پہ کوئٹہ پہ حملہ ہوا, وہاں پہ 2 لاکھ کے قریب لوگ تھے, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا.
ڈاکٹر خالد سومرو کے قتل کی ہر سطح پر مذمت جاری ہے. اس بارے میں عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر زید خان کا کہنا ہے.
مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ وہ بھی ایک مذہبی جماعت ضرور ہے لیکن ایک پولیٹیکل جماعت بھی ہے, اور اس پہ اس لیے اٹیکس ہو رہے ہیں کہ وہ جمہوریت کو اور امن کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور خاص کر خالد سومرو جو اس وقت سندھ میں صورتحال بنتی جا رہی ہے ظاہر ہے کہ وہ قوتیں ہیں جو اس ملک کو برباد کرنا چاہتی ہیں۔
جبکہ پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزیر آیت اللہ درانی نے کہا کہ مذہب کے نام پر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔
گزشتہ 30-40 سال سے آپ نے خود ہی اپنے ملک میں ایسا ایک رجحان پیدا کر دیا جس کی بنیاد پر سب کے سب لوگ ریشنل ہو گئے۔ ٹریننگ پاکستان ایک ٹریننگ کیمپ بن گیا پوری دنیا کے لیے، ہر طرف کے لیے لوگ ابھی آپ سے خائف ہو رہے ہیں۔ اگر روس کے خلاف آپ نے ٹریننگ کیمپ کھول دیا تھا اس زمانے میں، امریکن سی آئی اے یا پوری دنیا کی فرمائش پہ عربوں کے چوہوں کو بچانے کے لیے، تو وہ ایک وقت تک گزر چکا ہے۔
دوسری جانب ادھر اسلام آباد میں اتوار کو پیجام ہڑتال کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مقامی انتظامیہ نے سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیے ہیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ ایوب ترین، بی بی سی اسلام آباد۔
سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ذیشان حیدر۔
شارجہ ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ کے بلے بازوں کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ میچ کے تیسرے دن بھی جاری رہا۔ آج کے کھیل کے اختتام تک نیوزی لینڈ کو اپنی پہلی اننگ میں پاکستان پر 286 رنز کی برتری حاصل ہو گئی ہے اور اس کی دو وکٹیں ابھی باقی ہیں۔ کپتان برینڈن میکلم نے گزشتہ روز کی طرح آج بھی پاکستانی بالروں کی خوب پٹائی کی۔ وہ اپنے کریئر کی چوتھی ڈبل سینچری بنا کر یاسر شاہ کی گیند پر آؤٹ ہوئے۔ انہوں نے 11 چھکوں اور 21 چوکوں کی مدد سے 202 رنز بنائے۔ میکلم کے ساتھ دوسری وکٹ کی شراکت میں 297 رنز بنانے والے کھلاڑی کین ولیمسن 192 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان جانب سے راحت علی نے 4، یاسر شاہ نے 3 اور محمد حفیظ نے 1 وکٹ حاصل کی۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان 4 دسمبر سے شروع ہونے والا پہلا ٹیسٹ میچ فل ہیوز کی موت کے بعد ملتوی کر دیا گیا ہے۔ فلپ ہیوز کی موت کا سوگ تیسرے دن بھی دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے۔ ان کی یاد میں کرکٹ بلوں پر پھول رکھ کر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا بھر سے مداحوں نے تصاویر اور پیغامات سوشل میڈیا پر شیئر کیے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی طاہر عمران نے بتایا۔
پٹ یور بیٹ آؤٹ کے ہیش ٹیگ کے ساتھ کرکٹر فلپ ہیوز کو اپنے گھروں اور کھڑکیوں کے باہر بیٹ اور ہیٹ رکھ کر ان کی تصاویر ٹویٹر پر لگا کر یاد کر رہے ہیں۔ اس ٹرینڈ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا آغاز سڈنی کے رہائشی پال ڈی ٹیلر نے ٹویٹر پر کیا، جس کے بعد نہ صرف کرکٹرز بلکہ عام عوام، حتیٰ کہ فٹ بال کلبز اور گلوکاروں نے بھی تصاویر ٹویٹ کی۔ کرکٹ آسٹریلیا کے سربراہ جیمز سدرلینڈ نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اپنے بیٹ گھروں کے دالانوں میں رکھ رہے ہیں اور ہم اس پر ان کے شکر گزار ہیں۔
سری لنکا نے انگلینڈ کو دوسرے ایک روزہ میچ میں 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ انگلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے سری لنکا کو 185 رنز کا ہدف دیا۔ انگلینڈ کی جانب سے روی بپارا نے سب سے زیادہ 51 رنز بنائے۔ جواب میں سری لنکا نے ہدف بآسانی 35 اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کمارا سنگاکارا 67 اور مہیلا جے وردنے 77 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ جے وردنے کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اور فٹ بال کی انگلش پریمیئر لیگ میں آج 8 میچ کھیلے جائیں گے۔
کھیل کی خبریں پیش کر رہے تھے ذیشان حیدر۔ ترکی میں واقع اے صوفیہ پہلے ایک چرچ، بعد میں مسجد اور اب ایک میوزیم ہے۔ اس کے شاندار ماضی میں جھانکنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com حاضر ہے۔ یہاں پروگرام کے نصف حصے میں وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کا، جو کہ پیش کر رہے ہیں اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر۔ سیربین آپ بی بی سی اردو سے سن رہے ہیں۔
پاکستان میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سندھ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر خالد سومرو کو آج نماز فجر کے دوران سکھر کی مسجد میں نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ پارٹی کے سربراہ نے اتوار کو ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے 1 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاصی کمی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر حسنی مبارک اور ان کے ساتھیوں کو 2011 کے دوران احتجاجی مظاہرین کے قتل کے تمام الزامات سے بری کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ایبولا وائرس سے اب تک تقریباً 7,000 افراد ہلاک اور 16,000 بیمار ہوئے ہیں، جن میں سے بیشتر کا تعلق مغربی افریقہ سے ہے۔ اور برطانیہ کی حکومت نے اپنی نوعیت کی پہلی جامع رپورٹ میں کہا ہے کہ وہاں لگ بھگ 13,000 لوگ غلاموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نامعلوم شدت پسندوں نے سری نگر کے ایک نیم فوجی ٹھکانے پر بم حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں ایک نیم فوجی افسر اور 7 راہگیر زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ جموں کے آرنیا سیکٹر میں ہند پاک سرحد کے قریب مسلح شدت پسندوں نے ایک فوجی بنکر پر حملہ کیا، جس کے بعد ایک طویل تصادم شروع ہوا۔ تصادم میں 5 شہری، 4 شدت پسند اور 3 فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ مسلح تشدد میں اضافہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب کشمیر میں مرحلہ وار انتخابات ہو رہے ہیں۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
کشمیر کی تجارتی شہر کہلانے والے لال چوک بازار میں آج دوپہر کو اس وقت افراتفری مچ گئی جب بھارت کی سینٹرل ریزرو پولیس فورس یا سی آر پی ایف کے ایک عبوری ٹھکانے پر نامعلوم افراد نے گرینیڈ پھینکا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ حالیہ سیلاب کے دوران لال چوک میں بھی پانی کی سطح 20 فٹ سے زائد تھی اور اربوں روپے مالیت کا تجارتی اثاثہ سیلاب کی نظر ہو گیا تھا۔ یہاں اکثر دکاندار ابھی بھی تجارت کی بحالی کے ساتھ مصروف ہیں۔ اس حملے میں سی آر پی ایف کا ایک افسر اور 7 راہگیر زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے فوراً بعد پولیس کے اعلی افسران نے جائے واردات کا جائزہ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد پورے شہر میں فورسز کو الرٹ کر دیا گیا ہے اور لال چوک میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں میں موجود عکس بندی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ابھی تک کسی بھی مسلح گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ واضح رہے سی آر پی ایف کا ایک مسلح دستہ برسوں سے لال چوک کے پلیڈیم سنیما گھر میں تعینات ہے۔ دوسرے سنیما گھروں کی طرح پلیڈیم تھیٹر بھی 1990 میں مسلح شورش شروع ہوتے ہی بند ہو گیا تھا اور کئی سال تک وہاں مشکوک نوجوانوں کی تفتیش کی جاتی تھی۔ سری نگر میں گزشتہ 7 ماہ کے دوران مسلح تشدد کی یہ پہلی واردات ہے۔ اس سے قبل بھارتی پارلیمانی انتخابات کے دوران لال چوک سے شمال کی جانب 2 کلومیٹر کے فاصلے پر خانیار علاقے میں مسلح حملہ آوروں نے فاروق عبداللہ کی ریلی کو نشانہ بنایا تھا۔ اس بار بھی کشمیر میں مقامی اسمبلی کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں۔ انتخابات کا پہلا مرحلہ 25 نومبر کو 15 سیٹوں کے لیے ہوا، جبکہ دوسرا مرحلہ 2 دسمبر کو 18 نشستوں کے لیے ہو رہا ہے۔ کل ہی جنوبی خطہ جموں کے آرنیا سیکٹر میں ہند پاک سرحد کے قریب فوج نے دعویٰ کیا کہ فوجی وردی میں ملبوس مسلح حملہ آور فوج کے ایک ٹھکانے میں داخل ہوئے اور اندھادن فائرنگ کی۔ فوجی ترجمان کے مطابق اس حملے اور جوابی کارروائی کے دوران 5 شہری، 3 فوجی اور 4 شدت پسند مارے گئے۔ کشمیر میں مسلح تشدد کی کاروائیوں میں ایک ایسے وقت اضافہ ہوا ہے جب بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم نے سارک کانفرنس کے حاشیے پر مختصر ملاقات کی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور اب سنتے ہیں شکیل اختر کا ریڈیو کالم دوسرا پہلو۔
دلی سے تقریباً 125 کلومیٹر کی دوری پر مغربی اتر پردیش میں واقع علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا تعلیم اور برصغیر کی سیاست میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ آزادی سے پہلے یہ جدید فکر اور ترقی پسند خیالات کا مرکز تو تھی ہی، اس وقت آزادی کی تحریک میں بھی اس نے اہم کردار ادا کیا۔ آزادی کے بعد یہ بھارت کی اولین یونیورسٹی میں رہی۔ اس یونیورسٹی نے زندگی کے ہر شعبے میں نامور شخصیات پیدا کیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آج بھارت کی ایک بڑی اور جدید یونیورسٹی ہے۔ اس کے سارے اخراجات مرکزی حکومت برداشت کرتی ہے۔ اس یونیورسٹی کو حکومت نے ایک اقلیتی تعلیمی ادارہ تسلیم کیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو ہر شعبے میں یہاں ریزرویشن اور ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ بھارت کی سب سے رعایت یافتہ یونیورسٹیز میں شمار کی جاتی ہے۔ پورے ملک بالخصوص اتر پردیش اور بہار کے ہزاروں طلباء یہاں زیر تعلیم ہیں۔ 2 عشرے قبل تک یونیورسٹی کا تعلیمی معیار بہت اونچا ہوا کرتا تھا۔ یہاں اعلیٰ درجے کے پروفیسرز اور لیکچررز تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس یونیورسٹی کا تعلیمی معیار اقربا پروری، کرپشن اور سیاست کی نظر ہو گیا۔ یونیورسٹی میں اگرچہ پروفیشنل کورسز مثلاً انجینئرنگ اور میڈیکل جیسے شعبے میں تو کچھ ترقی ہوئی ہے، لیکن بیشتر غیر پیشہ ورانہ کورسز زوال آمادہ ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی برسوں سے سیاست کا محور رہی ہے۔ کانگریس اور کئی علاقائی جماعتوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کو اس طرح بنا کر پیش کیا جیسے مسلمانوں کی کوئی شبیہ اور علامت ہو اور یہ کہ مسلمانوں کا ایک بہت حساس ادارہ ہے۔ دوسری جانب بی جے پی اور آر ایس ایس جیسی تنظیمیں اور جماعتیں فطری طور پر علی گڑھ یونیورسٹی کو مسلمانوں کی سیاست و مسلم فرقہ پرستی کا مرکز اور پاکستان نواز لابی کے طور پر دیکھتی رہیں۔ مرکزی حکومت بھی اس یونیورسٹی کو کس نظر سے دیکھتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس یونیورسٹی کے وائس چانسلرز مشکل سے ہی کبھی درس و تدریس کے بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں۔ وہاں اکثر ریٹائرڈ سول افسرز، پولیس افسر اور ریٹائرڈ فوجی ہی وائس چانسلر مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ایک سبک دوست جنرل ہیں۔ پچھلے برسوں میں ان وائس چانسلروں کی ساری توجہ یونیورسٹی کو خوش اسلوبی سے چلانے پر مرکوز رہی ہے۔ اس کا معیار بہتر کرنے اور اسے دوسری یونیورسٹیز کے مقابل کھڑا کرنے کے بارے میں اگر کوئی کوشش ہوئی بھی ہوگی تو کم از کم اس کا کوئی خاص اثر نظر نہیں آتا۔ اپنی ان کمیوں کے باوجود یہ یونیورسٹی ہزاروں مسلمانوں کی تعلیم کا ذریعہ بنی ہوئی ہے اور ہر برس یہاں سے سینکڑوں طلباء کامیاب ہو کر زندگی کے ہر شعبے میں اپنا مقام حاصل کر رہے ہیں۔ ان دنوں یہ یونیورسٹی ایک بار پھر مخالفین کے نشانے پر ہے۔ اتر پردیش کی بی جے پی شاخ نے اعلان کیا کہ اس خطے کے ایک جاٹ راجہ مہندر پرتاپ کی سالگرہ یونیورسٹی کیمپس سے منائے گی۔ بی جے پی اور آر ایس ایس کے مقامی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کی ساری زمین مہندر پرتاپ نے عطیے میں دی تھی، جبکہ یونیورسٹی کے ریکارڈ کے مطابق انہوں نے 3 ایکڑ زمین یونیورسٹی کو لیز پر دی تھی۔ سر سید نے 67 ایکڑ زمین اس وقت انگریزوں سے خریدی تھی۔ ہزاروں دوسرے لوگوں نے بڑے بڑے عطیات دیے تھے۔ راجہ مہندر پرتاپ نہ صرف مسلم یونیورسٹی کے بہت بڑے ہمدرد تھے بلکہ انہوں نے یہیں سے تعلیم بھی حاصل کی۔ وہ ایک انتہائی سیکولر اور نیک انسان تھے اور آزادی کے بعد کافی عرصے تک سیاست میں بھی سرگرم رہے۔ بی جے پی اور آر ایس ایس کو راجہ مہندر پرتاپ کی یاد ان کی 126ویں سالگرہ پر اس لیے آئی کہ ابھی پچھلے برس مظفر نگر اور سہارنپور میں جاٹوں اور مسلمانوں کے درمیان فسادات ہوئے تھے۔ وہ خود کو جاٹوں کے مفاد کے علمبردار کے طور پر پیش کرنا چاہتی ہے۔ جاٹوں کو بھی بدلتے ہوئے سیاسی پس منظر میں نئے ہیروز کی تلاش ہے۔ بی جے پی اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسے مذہبی رنگ دے رہی ہے۔ وہ اسے اس طرح پیش کرتی ہے کہ کوئی اس کی مخالفت کا خطرہ بھی نہیں لے سکتا۔ بی جے پی کی نظر ریاست کے انتخابات پر ہے۔ بی جے پی اس کی مہاجی تنظیمیں ان دنوں تعلیم اور کلچر و ثقافت کے شعبے میں پوری شدت کے ساتھ سرگرم ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی جیسے ادارے ان تنظیموں کے نشانے پر ہیں۔ آنے والے دنوں میں اگر یہاں کوئی نیا تنازع سامنے آئے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ایک بار پھر چلتے ہیں شکیل اختر کے ساتھ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں، جہاں مسلح علیحدگی پسند تحریک کے آغاز کے بعد ریاست میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ یعنی ایفسپا نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت فوج کو کسی وارنٹ اور حکم کے بغیر گرفتاری، چھاپے مارنے، تلاشی لینے اور حراست میں رکھنے کے لیے بے پناہ اختیارات حاصل ہیں۔ وادی کی عوام ایک عرصے سے اس قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن مرکزی حکومت اور فوج اس کے لیے تیار نہیں۔ بعض سیاسی جماعتوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ایفسپا کی مخالفت کا وعدہ کیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 1989 میں عسکری تحریک کے آغاز کے بعد بھارتی فوج ریاست کے شہروں، قصبوں اور گاؤں میں بڑی تعداد میں تعینات کی گئی۔ آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ یعنی ایفسپا کے تحت فوج کو اپنی کارروائی کے سلسلے میں وسیع اختیارات حاصل ہو گئے۔ گزشتہ کچھ سالوں میں شورش زدہ وادی کی صورتحال میں خاصی بہتری آئی ہے لیکن فوج بدستور شہروں، قصبوں اور گاؤں میں تعینات ہے۔ مقامی باشندے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملیٹنسی میں کمی آنے کے بعد فوج کو رہائشی علاقوں سے ہٹایا جائے۔ بارہمولہ کے باشندے منظور احمد کہتے ہیں،
بچوں کے جو سکول جاتے ہیں فوجی وہ ان کو ہراسمنٹ کرتے ہیں، روکو اترو، تلاشی لیتے، ان بچوں کی بیگوں کو بھی تلاشی لیتے ہیں۔ یہ ماں باپ بھی بہت پریشان ہے آج، مطلب سب لوگ پریشان ہیں، کھیتوں میں جا رہی ہے۔ ادھر دارپورہ کی طرف ادھر ایک گاؤں تھے، دریا کے پار وہ ایک فوجی کیمپ تھے، ادھر تو بار بار وہ ادھر وہ چانماری وہ گولیاں برساتے ہیں زمیندار کی کھیتوں میں، وہ کسان کی کھیتوں میں وہ گولیاں ڈالتے ہیں۔
حقوق انسانی کی تنظیمیں ایک عرصے سے فوج کو واپس بلانے کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ وادی میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن پرویز امروز کہتے ہیں کہ حکومت فوج کو ہٹانا نہیں چاہتی۔
بیسک مقصد جو فوج کا ہے وہ کنٹرولنگ دی پیپل، کنٹرولنگ دی لائف آف دی پیپل، تو وہ ایک ریزن ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو پہلے 90s میں، جو ارلی 90s میں جو واقعات ہو رہے تھے وہ تو اب نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ جو اس وقت میسیکر ہو رہے تھے یا جو ڈسپیئرنس کا ریٹ جو تھا تو وہ کم ہو گیا، لیکن جو بیسک مقصد جو ہے وہ کنٹرولنگ جو ہے پیپل کا، کیونکہ فوج اور گورنمنٹ جو ہے وہ پوری سمجھتی ہے کہ یہ جو لوگ یہاں پہ دے آر کنسٹرین کی از آکوپائیڈ ٹیریٹری آئی تھی, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ایک باہر والی فوج جو ہے یہاں پہ آکوپیشن میں ہے, تو کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ اٹ کین بی آؤٹ آف کنٹرول.
آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ عسکری تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے نافذ کیا گیا تھا. حکمراں جماعت نیشنل کانفرنس کا کہنا ہے کہ اب اس قانون کی معنویت ختم ہو چکی ہے. پارٹی کے ترجمان جنید عظیم متو کہتے ہیں,
یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ ہیومینیٹیرین ایشو ہے, اس ایشو پہ ان کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے, اس ایشو پہ کسی کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک ایشو آف سیویلٹی, ایک ایشو آف ہیومن کنسرن اور ایشو آف ایولیوشن ہے. اے ایف ایس پی ایک ٹیمپرری پروویژن تھا, حالات یہاں پہ بہت سدھر گئے ہیں, لوگوں نے سفر بھی کیا ایف ایس پی اے کی وجہ سے, کیونکہ سول رائٹس اور رائٹس اور لبرٹیز کو کچھ حد تک یہ افیکٹ بھی کرتی ہے. تو ہمارا پوائنٹ کلیئر ہے, اے ایف ایس پی او کو ریووک کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم اپنی لیول پہ 100% کوشش کریں گے, کرتے رہیں گے کہ اے ایف ایس پی اے ریووک ہو.
پرویز امروز کا کہنا ہے کہ فوج کو خصوصی اختیارات دیے جانے سے انسانی حقوق کی پامالیوں میں اضافہ ہوا اور سیکیورٹی فورسز کی جواب دہی بھی ختم ہو گئی.
دے آر کنوینسڈ کشمیر جو ہے اٹس ناٹ انڈیا, کشمیر میں دے کین ڈو اینی تھنگ اینڈ کوئی بھی جواب دہی نہیں ہے. انڈین الیکٹرانک میڈیا ان کے سپورٹ میں, انڈین سول سوسائٹی ود فیو ایکسپشنز ان کے سپورٹ میں, رائٹ. اور ان کو جو ہے خاص کر اب دوسرا ایک انفارچونیٹ جو ہوا کہ بی جے پی کے آنے کے بعد جو ایک بلیجرنسی اسٹارٹ ہوگی لیڈر نے کیا ہے, ایل او سی ادر چیز, اور جو انڈیا میں جو ہندو تھا جو رائز پہ ہے, کیونکہ جو پہلے سے زیادہ جو ہے کہ جو انسٹیٹیوشنل سائفرنائزیشن ہو رہا ہے انڈیا میں, رائٹ, اور فوج بھی پارٹ اینڈ پارسل آف دیئر, اس میں جو ہے فوج کو بالکل کنونسڈ ہے کہ دے ہیو کمپلیٹ امپیونٹی, ان کو کوئی بھی یہ اکاؤنٹبلٹی لینے والے نہیں ہے.
بھارت کی مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ وادی میں دراندازی اور شدت پسندی پر قابو رکھنے کے لیے اسپیشل پاور ایکٹ کو ابھی برقرار رکھنا ضروری ہے, اور حالات میں مزید بہتری آنے پر اسے مرحلہ وار ہٹایا جا سکتا ہے. ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں بھی فوج کے خصوصی اختیارات کا سوال ایک اہم موضوع ہے. آنے والے دنوں میں وادی میں اسپیشل پاور ایکٹ کی مخالفت میں شدت آئے گی, لیکن فوج کے خصوصی اختیارات کے قانون کو ہٹانے یا نہ ہٹانے کا فیصلہ دلی کی مرکزی حکومت یا پارلیمنٹ ہی کر سکے گی. شکیل اختر, بی بی سی, سری نگر.
مصر کی ایک عدالت نے ملک کے معزول صدر حسنی مبارک کے خلاف سن 2011 میں بغاوت کے دوران لوگوں کو قتل کرنے کی سازش کے مقدمے کی دوبارہ سماعت کرتے ہوئے مقدمہ واپس لے لیا ہے. تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک, جن کی رپورٹ ایک جج کی آواز سے شروع ہو رہی ہے.
حکمت المحکمہ حضوریہ محمد حسن سید مبارک,
یہ اس مقدمے کے جج محمود کامل الراشدی ہیں جو مقدمے کا فیصلہ سنا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں,
المقام قبل محمد حسن سید مبارک یوم,
عدالت محمد حسنی مبارک کو ان الزامات سے بری قرار دیتی ہے جو 2012 میں مظاہرین کو قتل کیے جانے سے متعلق ان پر لگائے گئے, کیونکہ استغاثہ کے 23 مارچ 2011 کو جاری کردہ حکم نامے کی روح سے وہ متعلقہ کیس میں کسی مقدمے کا سامنا نہیں کر سکتے.
اس فیصلے کے ساتھ ساتھ عدالت نے حسنی مبارک کو اسرائیل کو گیس برآمد کرنے میں بدعنوانی کے الزام سے بھی بری کر دیا ہے, جبکہ ان کے بیٹوں کے خلاف بدعنوانی کے کیسوں کی سماعت ابھی جاری ہے. حسنی مبارک کیس کی دوبارہ سماعت کرتے ہوئے جب جج نے سینکڑوں افراد کے قتل کے الزام کو خارج کیا تو کمرہ عدالت خوشی کے نعروں سے گونج اٹھا. دارالحکومت قاہرہ کی عدالت نے حسنی مبارک کے ساتھ مقدمے میں نامزد ان کے وزیر داخلہ حبیب العدلی اور دوسرے 6 سیکیورٹی حکام کو بھی قتل میں ملوث ہونے کے الزام سے بری کر دیا ہے. فیصلے کی خبر سنتے ہی حسنی مبارک کے حمایتی اور چاہنے والے سڑکوں پر نکل آئے اور اس عدالتی فیصلے پر خوشیاں مناتے نظر آئے. نائمہ محمد بھی اسی پرمسرت ہجوم کا حصہ ہیں. وہ فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حسنی مبارک سے اپنی حمایت اور محبت کا اظہار کر رہی ہیں. کہہ رہی ہیں کہ کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا. تمام مصری لوگ حسنی مبارک سے بہت پیار کرتے ہیں, چھوٹے بڑے, ان پڑھ سے لے کر تعلیم یافتہ تک, سب انہیں بے حد چاہتے ہیں. وہ امید کرتی ہیں کہ خدا ان کی مدد کرے گا اور ان کو ان کے دشمنوں پر غالب کرے گا. وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی کامیابی صرف ان کی نہیں بلکہ مصر اور مصر کے بیٹوں کی فتح ہے. دارالحکومت قاہرہ میں جہاں ایک جانب خوشی کا یہ منظر ہے تو دوسری جانب ایک مضطرب اور مایوس ہجوم بھی ہے. یہ سن 2011 میں مارے جانے والے افراد کے اہل خانہ ہیں جو طویل عرصے سے اس فیصلے کے منتظر تھے اور اب اس فیصلے پر سراپائے احتجاج ہیں. اس عدالتی فیصلے کے بعد بھی حسنی مبارک رہا نہیں ہوں گے کیونکہ وہ پہلے ہی بدعنوانی کے مقدمے میں 3 برس کی سزا کاٹ رہے ہیں. سابق صدر حسنی مبارک پر الزام ہے کہ انہوں نے سن 2011 میں شروع ہونے والی بغاوت کے دوران لوگوں کو قتل کرنے کی سازش کی تھی. تاہم مصر کی اپیل کورٹ نے گزشتہ سال تکنیکی وجوہات کی بنا پر سن 2012 میں حسنی مبارک کو دی گئی عمر قید کی ابتدائی سزا الٹ دی تھی. مصر میں حسنی مبارک کی معزولی کے بعد ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں اسلام پسند رہنما محمد مرسی ملک کے صدر منتخب ہوئے. تاہم فوج نے انہیں ایک سال بعد جولائی سن 2013 میں برطرف کر دیا تھا.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس وقت اس خبر سے لیڈ کر رہی ہے. یہاں پر برطانیہ میں غلامی اندازوں سے کہیں زیادہ ہے, یہ وہ خبر ہے جو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت بہت پڑھی جا رہی ہے اور ہماری اہم خبر ہے. خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے. یہاں آپ کو یاد دلاتے رہے کہ سیربین کا آج کا بڑا موضوع تھا. پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر سکھر میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سندھ کے سیکرٹری جنرل خالد سمرو کو ہلاک کر دیا. اب وقت ہوا ہے سیربین میں ہفتہ وار بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا, جو کہ مبنی ہوتا ہے بھارتی فلمی اداکاروں کی خبروں پر, اور اسے پیش کرتی ہیں سواتی بخشی. تو آئیے سنتے ہیں.
بی بی سی آج کا بالی ووڈ راؤنڈ اپ خاص ہے. آپ کہیں گے میں ہر بار یہی کہتی ہوں, لیکن اس بار واقعی خاص ہے. اب اگلا سوال ہوگا کیوں, تو میرا جواب ہے کیونکہ آج آپ ملیں گے 1000 ہفتے پرانی دلہنیا سے. جی ہاں, تو شو سننے کے لیے تیار ہو جائیے, انتظار کا مزہ لیجیے اور سب سے پہلے میرا سلام قبول کیجیے. میں ہوں سواتی. انگلی کرنا غلط بات ہے, یہ بات تو آپ کے کانوں میں بھی باقاعدہ پہنچی ہوگی کبھی نہ کبھی, لیکن فلمی دنیا میں کون مانتا ہے یہ سب. کرن جوہر نے کر دی ہے انگلی ریلیز, ان کی فلم ہے جو اسی ہفتے پردے پر آئی ہے.
دی افیشل انگلی گینگ, کلیم, کوٹی, مایا, اب ہے اور میں نکھل. جتنا دم آپ کے ایک ہاتھ میں نہیں اتنا دم ہماری ایک انگلی میں.
اور اس انگلی میں ان کے ساتھ ہیں اداکار عمران ہاشمی, کنگنا رنوت, رندیپ ہڈا, سنجے دت اور نیہا دھوپیا. کرپشن کے خلاف بنی اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے رینسل ڈی سلوا نے. پتا نہیں عمران ہاشمی کو اس میں اپنا اصلی والا ہنر دکھانے کا موقع ملا یا نہیں, لیکن ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر انہیں موقع ملے تو وہ انڈیا سے کیا چیز ہٹانے کی خواہش رکھتے ہیں.
ایک بہت بڑا ایشو جس کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ بھی ہوں آج یہاں پہ آنے کے لیے, وہ ہے ٹریفک. ٹریفک ممبئی کی سڑکیں, پاٹ ہولز, کوئی بھی کام کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو تھوڑا اور زیادہ وقت لگ جاتا ہے کرپشن کی وجہ سے. bribes, rishwat bahut. That's one thing that should be eradicated.
Auliya mere rasta dikha, auliya mere rasta dikha.
Traffic ka to poochho mat. Main hi aaj hafte hafte badi mushkil se waqt par pahunchi hu daftar, lekin Karan Johar ki is social film banane ki koshish ka hashr pata lagane mein main bilkul waqt nahi lagaungi. Namrata Joshi se poochte hain, ungli karne ka koi fayda hoga ya nahi Karan Johar and team ko?
Kahani ek serious vishay par hai lekin unintentionally funny ho jati hai, bahut zyada hasyaspad ho jati hai, chahe chahti wo apne aap ko bahut सीरियसली लेके चलने के बावजूद. कारण यह है कि कहानी बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा लचर डायरेक्शन है इस फिल्म का. जो डायलॉग्स हैं वो इतने अजीब जुवेनाइल बचकाना किस्म के हैं, समझ नहीं आता कि ये प्रोफेशनल लोग फिल्म बना रहे हैं कि कोई यंग बच्चे लोग मिलके फिल्म बना रहे हैं.
वैसे ख्याल रहे कि एक उंगली उठाने का मतलब है कि चार उंगलियां खुद आपकी तरफ मुड़ी हुई हैं. वेल, फिलहाल मैं मुड़ रही हूँ इस हफ्ते की एक छोटे से बजट वाली फिल्म जेड प्लस की तरफ.
फतेहपुर खासा मशहूर पीपल वाले पीर की दरगाह के लिए. कहते हैं फतेहपुर वे ही आते हैं, पीपल वाले पीर जिन्हें बुलाते हैं.
ये फिल्म एक अदना से पंक्चर लगाने वाले के वीआईपी सिक्योरिटी की जद में आने की कहानी और उससे पैदा हालात को बयान करती है. आदिल हुसैन इस फिल्म के मेन लीड हैं. शायद आपको याद हो लाइफ ऑफ पाई में पाई के वालिद साहब, या फिर इंग्लिश फिंग्लिश में श्रीदेवी के नॉट सो कूल शौहर. आदिल की शिकायत है कि छोटे बजट वाली फिल्मों को न तवज्जो मिलती है और न ही ज्यादा स्क्रीन्स. तो मैं ये पता लगाना चाह रही हूँ कि वाकई लोग इस फिल्म तक पहुँचे हैं या नहीं. जरा चलते हैं स्टूडियो के बाहर.
अच्छी रियल स्टोरी है, रियल लगती है, नेचुरल फिल्म लगी है. मुझे यू नो लाइक जिस तरह से स्टोरी था एक जेड प्लस सिक्योरिटी के हिसाब से, मुझे तो बहुत टच की स्टोरी.
अगर कोई बड़ा स्टार होता तो जो फेस वैल्यू है वो काम करती.
तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बड़े स्टार का इतनी जरूरत थी.
अगर एक आम आदमी की कहानी देखना है तो जरूर देखे.
मेरा ये पर्वत कर दे, पल में पर्वत राही.
नामालूम ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा कि छोटे बजट की एक एक फिल्म स्क्रीन के लिए तरसेगी और बड़े बजट की घटिया फिल्में हफ्ते दर हफ्ते कब्जा जमाती रहेंगी. खैर, घटिया फिल्मों को भी प्रमोट करने में मेहनत तो बहुत पड़ती है, फिल्म चाहे जैसी भी बनी हो. सोनाक्षी सिन्हा के ही सिर पर तीन फिल्मों के प्रमोशन का बोझ है, एक्शन जैक्सन, लिंगा और उसके बाद तेवर. कैसे कर पा रही हैं सोनाक्षी इतनी मेहनत?
इस बार शायद उतना डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि आई एम नॉट ऑल्सो शूटिंग फॉर अनदर फिल्म, सो इट्स रिलेटिवली इजियर फॉर मी. आई हैव अलॉटेड टाइम फॉर ईच ऑफ माई थ्री फिल्म एंड या आई एम डूइंग इट, दैट्स नो, आई एम नॉट स्टक इन एनी वे. बट हाँ, आई थिंक आई एम मैनेजिंग, क्योंकि मैंने एक महीना जो है मैंने प्रमोशन के लिए ही रखा है, तो आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट.
हाँ, वैसे इनके कंधे काफी मजबूत हैं बोझ उठाने के लिए, लेकिन फिर भी दबाव तो दबाव होता है, परेशान करता ही है. लगता है इसीलिए सोनाक्षी का वजन भी कम होता जा रहा है. परेशानी में डालने के लिए वजह बहुत बड़ी चाहिए हो ऐसा जरूरी नहीं है. आलिया भट्ट की जिंदगी में भी बहुत दिक्कतें हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत है. आपको लगेगा ज्यादा काम या परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा, जी नहीं, ये प्रेशर है बाहरी तौर पर खूबसूरत दिखने का.
इट इज अ प्रेशर यार नाउ, लाइक टुडे आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग रियली सिक एंड अनवेल. I've just arrived yesterday and I had fever and I was like jet lag. I couldn't sleep. So today I was looking at myself in the mirror. I said, oh my God, I'm not going to look good. I'm going to try my level best and then tomorrow I'm going to have some Alia looks bad. Yay or nay, nay and all that rubbish is going to happen. So that's what I mean by pressure, that after traveling and after you know, not feeling good, sometimes you just don't look good and it's okay. But you have to.
हमेशा अच्छे दिखते रहने के दबाव से निकलने का एक जरिया बताऊं मैं आपको, हमेशा एक जैसे दिखो. कोई बदलाव, कोई मेहनत, कोई नयापन लाने की कोशिश ही मत करो. शायद अजय देवगन को ये नुस्खा बहुत पहले से मालूम है, तभी वो अपनी हर फिल्म में बस सिंघम बनकर हाथ पैर चलाते हुए दिखाई देते हैं. ताज़ा मिसाल है उनकी नई फिल्म एक्शन जैक्सन.
मैं एक ही बार बोलता हूँ.
क्यों दूसरी बार नहीं बोलेगा?
मैं बोलूँगा, सुनने के लिए तू नहीं होगा.
अजय से ये पूछे बिना रहा नहीं गया कि आप सिंघम स्टाइल का ये एक्शन आखिर कब तक करते रहेंगे.
अब ये मुझे पता नहीं, बट ये सिंघम से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सिंघम एक बहुत ही सीरियस नोट की फिल्म थी. इसमें ये ह्यूमर बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है. तो ये जो कॉमेडी और जो एंटरटेनमेंट और जो गाने हैं, जैसे सिंघम में गाने भी नहीं थे, तो इसका जो पूरा जो बैलेंस है और एक्शन है, ये कम्प्लीटली मैं बोलूंगा अलग जॉनर ही अलग है.
मुस्कुराहटे बांटने का तो ये है कि प्रियंका चोपड़ा ने इसकी जिम्मेदारी उठा रखी है. पहले परिणीति चोपड़ा को स्टार बनाकर उन्हें मुस्कान दी और अब अपनी दूसरी बहन मनारा चोपड़ा की मुस्कान का इंतजाम कर रही हैं. मसला ये है कि दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन है, प्रियंका, परिणीति या मनारा?
मेरी पूरी फैमिली इतनी टैलेंटेड है कि आप एक दूसरे को एक से बढ़कर एक ही देखेंगे. आई डोंट कंपेयर बिटवीन माई सिस्टर्स. ये तो आप अपनी फैमिली के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होता. बोथ ऑफ देम आर इंडिविजुअल्स. परिणीति के अपने स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, मनारा के अपने स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, मेरे अपने. एंड आई थिंक दे शुड बी सीन एज इंडिविजुअल्स रादर देन अ कंपैरिजन. आई एम जस्ट रियली प्राउड दैट ऑल माय सिबलिंग्स आर सो टैलेंटेड दैट पीपल आर सीइंग देयर टैलेंट सो वेल. सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. एंड आई थिंक वो ज्यादा इनकरेज करना चाहिए.
अरे बेहतर कोई भी हो, लेकिन 1000 हफ्ते पुरानी दुल्हनिया से मुकाबला जीत सके ये हो नहीं सकता.
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम.
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की रिलीज को 1000 हफ्ते पूरे हो गए हैं. यश चोपड़ा की बनाई आदित्य चोपड़ा डायरेक्टेड इटर्नल लव स्टोरी DDLJ. शाहरुख और काजोल की जोड़ी वाली इस फिल्म के लिए जश्न मन रहे हैं. फिल्म का नया ट्रेलर जारी किया गया है.
बैठे बैठे बोर हो गई थी उसकी बातें सुनकर, मुझे अकेली देखकर फ्लर्ट करने लगा.
फिर देखते ही देखते वो मेरे करीब आ गई.
क्या?
हाँ यार, मैं तो डरी गया. इतनी सी जगह और बस वोर में जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ.
अरे आजकल के लड़के.
अरे यार आजकल की लड़कियां भी कमाल. मैं तो बस अपनी इज्जत पे जाके भागा.
हाय हाय, कुछ भी कहो, एक्टिंग की डिटेल में मत जाओ, लेकिन इंडिया में क्या पूरी दुनिया में शाहरुख को दिलो जान से चाहने वाली कोई भी लड़की यही कहेगी कि सिमरन, इस लड़के से ज्यादा प्यार तो तुझे कोई कर ही नहीं सकता.
जा सिमरन जा, इस लड़के से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता. जा बेटा जा, जा जी ले अपनी जिंदगी. जा बेटा जा.
वैसे इस फिल्म का असर हिंदी फिल्मों पर यूं पड़ा कि फिर कहानियां जो सात समंदर पार गई नॉन रेजिडेंट इंडियंस के नाम, तो फिर बरसों लग गए बुनियादी बातों की तरफ लौटने में और अभी पूरी तरह नहीं लौटी.
मेरी ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए.
कुछ लोगों को उससे तकलीफ हुई, कुछ के लिए वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ दौड़ते इंडिया की निशानी है. जो भी हो, DDLJ अब हिस्ट्री का हिस्सा है और इससे जुड़े लोगों के लिए बेहद खास. मुझे तो 1000 हफ्ते मिलेंगे नहीं, लेकिन उम्मीद है कि अगला हफ्ता जरूर मिलेगा आपसे मिलने के लिए. तब तक के लिए दीजिए इजाजत.
यही फीचर अगर आप तस्वीर के साथ देखना चाहें या पढ़ना चाहें तो bbcurdu.com हाजिर है. क्या आप जानते हैं कि कुत्ते अपना सर बाएं या दाएं इस बुनियाद पर करते हैं कि आया वो बात सुन रहे हैं या फिर उस बात का लहजा और सुर? मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था. और इसी तरह की हैरान कुन खबरें आप पढ़ना चाहें तो bbcurdu.com हाजिर है. आप ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इज्तमाई कुर्बानी कहाँ होती है? इस सवाल के जवाब के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर जाना पड़ेगा, जो कि इस वक्त मेरे सामने खुली है. और यहां पर जो तीसरी बड़ी खबर इस वक्त हमारी वेबसाइट पर है वो है दौलत इस्लामिया के खिलाफ अमरीकी हमले नाकाम हैं. शाम के वजीर ने कहा है कि अमरीका और उसके इत्तेहादियों के दौलत इस्लामिया के जंगजुओं के खिलाफ फिजाई कार्रवाइयां गैर मौसर हैं और शिद्दत पसंद गुरोह इन हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. आप अगर अपनी राय हमें देना चाहें तो उसके लिए भी आप हमसे ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC Urdu پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مزید اگر ہماری ویب سائٹ کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی خبر ہے. بہت جیت لیا اب میچ بچائیے. عبدالرشید شکور کا یہ کالم ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی بیٹس مینوں سے پہلے بڑا سکور ہو نہ سکا اور پھر بولر سے رنز رک نہ سکے, لہٰذا اب یہ بات طے کرنی ہے کہ پاکستانی ٹیم کو 286 کے خسارے میں چلے جانے کے سبب اپنی دوسری اننگز اب میچ بچانے کی کوشش کے طور پر کھیلنی پڑے گی. اس بارے میں اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں تو یہ کالم ہماری ویب سائٹ BBCUrdu.com پر حاضر ہے. اسی کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھی نازیہ میمن اور اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض لندن سے ادا کیے کارلا وانڈر کیمپ نے اور پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ذیشان حیدر نے. تمام ساتھیوں سمیت اب ارم عباسی کو اجازت دیجیے اور چلتے چلتے سنیے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر کی زبانی.
پاکستان میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے اتوار کو ملکی احتجاج کا اعلان کیا ہے. پارٹی کے سندھ میں سیکرٹری جنرل ڈاکٹر خالد سومرو کو آج نماز فجر کے دوران سکھر کی ایک مسجد میں نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا. پاکستان کے وزیراعظم نے 1 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاصی کمی کرنے کا اعلان کیا ہے. مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر حسنی مبارک اور ان کے ساتھیوں کو احتجاجی مظاہرین کے قتل کے تمام الزامات سے بری کر دیا ہے. عالمی ادارہ صحت کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق مغربی افریقہ میں ایبولا وائرس سے اب تک تقریباً 7,000 افراد ہلاک اور 16,000 بیمار ہوئے ہیں. برطانیہ کی حکومت نے اپنی نوعیت کی پہلی جامع رپورٹ میں کہا ہے کہ وہاں لگ بھگ 13,000 لوگ غلاموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں جو یا تو گھریلو ملازمین ہیں یا جسم فروشی, زراعت اور ماہی گیری کے شعبوں سے منسلک ہیں. یہ خبریں آپ BBC Urdu سروس سے سن رہے تھے.